بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا، پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشوونما کا انتظام فرما دیا، اور زکریہ نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریہ محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ वो जिसे चाहता है रिस्क़े बेहिसाब अता कर देता है।
रेडियो तहरान उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, कल्बे अब्बास जैदी का सलाम कबूल कीजिए। आगाज में अभी आप सूरह मुबारक आले इमरान की आयात 35-37 की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली परहेजकार। सामिन, हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं, जबकि तेहरान में मकामी सामिन हमारी ये नशरियात 99.5 मेगाहर्ट्ज FM पर सुन सकते हैं। सामिन, आप हमारी नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल पर बराह रास्त सुन सकते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता प्रोग्रामों की आर्काइव से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और TV नशरियात और दीगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। पता है urdu.sehr.tv.ir। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। थोड़ी देर बाद आप समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद पेश करेंगे प्रोग्राम सुबह उम्मीद। फिर आप सुनेंगे प्रोग्राम राह रविश और उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज का सिलसिला होगा यादों के झरोके। फिर आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे और आखिर में आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। ये थी इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। कुछ ही लम्हों के बाद रेडियो तहरान से पेश करेंगे आलमी खबरें।
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات سے متعلق ہر طرح کی تجویز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے منافی ہے۔ ایران اور پاکستان کے تاجروں نے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے میکانزم پر عمل درآمد کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3% سے نیچے چلی گئی ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر شدید حملے کیے ہیں اور عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ملک کے شمالی علاقوں میں داعش کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جس میں قرارداد 2231 پر عمل درآمد سے متعلق ششمائی رپورٹ پیش کی گئی اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات یا اس معاہدے میں کسی بھی شک کا اضافہ کیا جانا قرارداد 2231 کے خلاف اور ایران کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کریں یا پھر امریکہ کی خود سرانہ پابندیوں کا سامنا کریں۔ سلامتی کونسل کی اس نشست میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ اور ایٹمی معاہدے کے کوآرڈینیٹر جوزف بوریل کی نمائندگی میں یورپی یونین کے نمائندے اولوف اسکوک نے بھی کہا کہ ایٹمی معاہدے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے ایران سے بھی جوہری سرگرمیاں بند کرنے اور وعدوں پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کی اس نشست میں یورپی یونین کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے کا رخ نہیں ہے، اس لیے وہ خود سرانہ طور پر ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کے آغاز کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ ایران کے خلاف اپنی یک طرفہ پابندیوں کی بحالی کے بارے میں امریکہ کا اقدام بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے خلاف ہے۔ سلامتی کونسل میں چین کے نمائندے نے بھی کہا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات کے مطالبے سے مسئلے کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جرمنی کے نمائندے نے بھی ایٹمی معاہدے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کو ایران کی جانب سے جدید قسم کی سینٹریفیوج مشینیں نصب کیے جانے کے اقدام پر تشویش لاحق ہے۔ سلامتی کونسل کی نشست میں برطانیہ کے نمائندے نے بھی کہا کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے کا پابند ہے۔ فرانس کے نمائندے نے بھی اس نشست میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے تعلق سے ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کی اس نشست سے روس کے نمائندے نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے اقدامات عقل و منطق سے عاری ہیں اور اقوام متحدہ میں بھی امریکہ کا مقابلہ کرنے کی کوئی جرت نہیں ہے۔ ایران میں کرونا کی نئی لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیبہ سادات لاری نے بدھ کو کرونا کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 6,261 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,075 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران 153 کرونا کے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح ایران میں کرونا اموات کی مجموعی تعداد 54,156 ہو گئی ہے۔ سیما سادات لاری نے کہا کہ ایران میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 11,77,004 ہو گئی ہے، جن میں سے اب تک 9,14,194 مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تاجروں نے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے میکانزم پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران پاکستان اقتصادی تعلقات کے موضوع پر منعقدہ ویبنار تہران اور کراچی کے ایوان سند و تجارت کے تعاون سے منعقد ہوا۔ اس ویبنار میں تہران اور کراچی کے ایوان تجارت کے سربراہوں کے ساتھ ہی ایران و پاکستان کے کچھ صنعتکاروں، تاجروں، تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی اور کراچی میں ایرانی کونسلر احمد محمدی نے بھی شرکت کی۔ اس آن لائن اجلاس میں ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی صورتحال، تاجروں اور صنعتکاروں کو درپیش مسائل، دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ 5 ارب ڈالر کی تجارت کا ہدف پورا کرنے اور آزاد تجارت کے میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر نے اس ویبنار میں حالیہ دنوں میں ایران و پاکستان کے مابین رمضان گبد نئے سرحدی گزرگاہ کے افتتاح کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں کی کوشش ہے کہ مزید مشترکہ منڈیاں قائم کی جائیں۔ رحیم حیات قریشی نے مزید کہا کہ ایران و پاکستان اس وقت آزاد تجارت کے میکانزم پر مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ سمجھوتا جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ کراچی میں ایران کے کونسلر احمد محمدی نے بھی اس ویبنار میں دونوں ممالک کی منڈیوں کی شناخت اور مشترکہ تعاون کے مواقع متعارف کرانے پر تاکید کی۔ پاکستان میں حزب اختلاف پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی ریلی اور جلسہ بدھ کو مردان میں منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مردان کے خاکسار چوک کے قریب پی ڈی ایم کے جلسے میں تحریک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سمیت پی ڈی ایم میں شامل اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ پی ڈی اے کے مردان جلسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں ہوئے اور ان کی پارٹی کے اراکین کی قیادت سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کی۔ پی ڈی ایم کے رہنما اپنی جماعت کے اراکین اور کارکنوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ قوم نے آج بقول ان کے ناجائز، نالائق اور نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری قوم کرب میں مبتلا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنے دن یہ حکومت رہے گی ملک ڈوبتا جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے مزید کہا کہ اس ناجائز حکومت کو پاکستان پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی اپنے خطاب میں عمران خان کی حکومت پر نااہلی کے ساتھ ہی مختلف قسم کی بدعنوانیوں کا الزام لگایا۔ ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,142 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج۔ اس دوران 4,415 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,62,814 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,557 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 4,15,352 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3% سے نیچے چلی گئی۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 23,950 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,99,000 ہو گئی۔ ایسے عالم میں جب برطانیہ میں نئے کرونا کے پھیلاؤ پر سخت تشویش پیدا ہو گئی ہے، یورپ میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں کرونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 5,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانوی کرونا کے نام سے پہچانے جانے والے اس وائرس کی نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے انجام پانے والے اقدامات اب تک لاحاصل بتائے گئے ہیں۔ رائٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد تقریباً 7,75,00,000 تک پہنچ گئی ہے اور اس وائرس کے شکار ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ سعدہ، معارب اور الجوف کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے محلیہ علاقے کو شدید جارحیت کا نشانہ بنایا۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خداوند عالم کسی کو عزت دینا چاہتا ہے اور وہ بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو خداوند عالم اس کو کسی بیماری میں یا فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ آزمائش الہی میں کامیاب ہونے کا ایک اور اہم عامل جو قرآن کریم کی بعض آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ خداوند عالم سورہ اعراف کی 96 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور آزمائش الہیوں، بلا اور گرفتاریوں میں صبر کرتا ہے اور خدا پر ایمان رکھتا ہے تو خداوند عالم اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تاکہ اس راستے کو انتخاب کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہو، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بالتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش الہی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک عامل یہ بھی ہے جسے قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، خداوند عالم نے تمام پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا ہے اور انہوں نے اس آزمائش میں ایک مثبت کردار ادا کر کے خدا کے بلند ترین مقامات اور درجات کو حاصل کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو مختلف و متعدد امتحانات الہی میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے انہیں مقام امامت پر فائز کیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری ذریت، ارشاد ہوا کہ یہ عہدۂ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اگر انسان آزمائش الہی میں پیغمبروں کے اس عکس العمل کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کی روح کی تقویت کا سبب اور آزمائش الہی میں کامیاب ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی امتحان الہی میں کامیاب ہونے کا ایک عامل ہے جو انسان کے عقیدے اور تفکر کو ایسی قوت عطا کرتا ہے جس کے وسیلے سے امتحان الہی میں صبر و تحمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتوں میں اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب خدا کے حکم سے کشتی بنانے پر مامور ہوئے تو ارشاد ہوا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ آیت میں نگاہوں کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علم کے سامنے بناؤ۔ پھر خداوند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوت قلبی عطا کی کہ دشمنوں کے استہزاء سے ان کے قوت قلب پر کوئی اثر نہ ہو۔ مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی یہ تلاش و کوشش ہمارے سامنے اور ہماری حمایت و مدد کے تحت ہے، لہٰذا آپ بغیر کسی فکر کے اپنے راستے پر چلتے رہیں اور کسی بھی چیز سے نہیں ڈریں۔ آزمائش الہی میں ضروری ہے کہ انسان یہ جان لے کہ یہ سب خدا کے سامنے انجام پاتے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ انسان ان تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہو جائے گا، کیونکہ خداوند عالم کو حاضر جاننا اس کی زندگی میں آرامش و سکون کا سبب بنتا ہے۔ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری کرتے ہوئے سورہ طور کی 48 آیت میں فرمایا ہے، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں، آپ ہماری نگاہ کے سامنے ہیں اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں۔ اور سالار شہیدان حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے بھی یہی معنی نقل ہوا ہے، جب میدان کربلا میں تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے امور خدا کے سامنے انجام پائے ہیں تو میرے لیے صبر کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم انسان کو جزا و ثواب دینے میں آزمائش کیوں کرتا ہے؟ کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی آزمائش کے ثواب و جزا دیتا؟ اگر خداوند عالم بغیر کسی آزمائش اور امتحان کے ثواب و جزا دے دے تو یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہوگا، چونکہ ایک انسان اپنی پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور دوسرا شخص ہمیشہ خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کرے تو ان دونوں کو مساوی قرار دینا حکم عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم اور خدا کی عدالت کے برخلاف بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ وہ کبھی بھی فاسق و عادل اور متقی و کافر کو برابر قرار نہیں دیتا ہے۔ سورہ سات کی 28 آیت میں فرماتا ہے، کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ یا سورہ قلم میں فرمایا کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ خداوند عالم کی حکمت و عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ برے اور اچھے لوگ اور ظالم و عادل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شکیلہ صاحبہ سجاد باغ لکھنؤ یوپی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ آپ کے ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام دوسرے تمام ریڈیو سے بہت عمدہ ہوتے ہیں، کیونکہ سچائی پر منحصر ہوتے ہیں اور بڑی ہی محنت اور خوبصورتی کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، اور سیاسی پروگراموں کے ساتھ ساتھ مذہبی اور سماجی پروگراموں کو نہایت ہی اچھے انداز سے سجا کر پیش کیا جاتا ہے جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اچھی معلومات پیش کرنے پر۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔ اور سامعین، محترمہ شکیلہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ مومن کو ایسے ذرائع سے خوش کیا جائے جو خدا کی نافرمانی میں شمار نہ ہوتے ہوں۔ میں اپنے نانا کے اس فرمان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے ایک دن ایک غلام کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے اس کی یہ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، فرزند رسول، میں مغموم انسان ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی نصیب ہو، اس لیے اس جاندار کو کھلا کر مجھے کچھ خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کیوں مغموم ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کروں۔ بس میں اس یہودی مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا غلام مجھے فروخت کر دو اور 200 دینار مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ یہودی نے کہا، غلام آپ کے نام پر قربان، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی اس کی ملکیت قرار دیتا ہوں اور 200 دینار آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم مجھ سے 200 دینار لے لو۔ تو اس نے 200 دینار لے کر غلام کے حوالے کر دیے۔ یہودی کی بیوی نے کہا، میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی بیوی کو حق مہر کے عوض یہ مکان دیتا ہوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ راہ و روش، عزیز سامعین، پروگرام راہ و روش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس سلسلے کا یہ تیسرا اور آخری پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ بتایا گیا کہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد، خاص طور سے بارک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں، روس پر لگام لگانے اور اس کو اپنی سرحدوں تک محدود کرنے کے مقصد سے امریکہ نے نئی پالیسیاں اختیار کیں۔ ان پالیسیوں میں مشرق تک نیٹو کی وسعت، مشرقی یورپ میں امریکی میزائل ڈیفنس شیلڈ کی تنصیب، بحران یوکرین، ایران کے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے بالواسطہ اور بلاواسطہ تنازعات اور بحران شام کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر روس یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری، اور یورپی یونین کی طرف سے روس پر عائد پابندیوں کے پیش نظر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یورپی یونین کی پابندیوں سے پیدا شدہ مشکلات کو کچھ کم کر سکے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عالمی ڈھانچوں میں امریکہ اور روس کی پوزیشن کے پیش نظر، جیسے کہ دونوں ممالک کا تعاون ان کی اسٹریٹجی میں قربت کا سبب نہیں بنتا ہے، اسی طرح ان کے تعلقات میں موجود اختلافات کا مطلب بھی تمام دو طرفہ تعلقاتی راستوں کا ختم ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں مختلف ممالک کا طریقہ کار اور رویہ بین الاقوامی نظام میں ان کی پوزیشن اور ان کے اثر و رسوخ کے پیش نظر تشکیل پاتا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں روس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ دو پہلوؤں کا حامل ہے، ایک مرحلہ وار دباؤ اور دوسرا مرحلہ وار تعاون پر استوار ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے بعض بین الاقوامی مسائل کے حل اور امریکی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے مرحلہ وار تعاون کے ذریعے روس سے استفادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات میں مستقل عنصر کی حیثیت سے روسی اسٹریٹجی کی رفتار پر پابندی بھی ٹرمپ کے ایجنڈے میں شامل رہی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایک عالمی تنازعہ پرامن مقاصد کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام بھی رہا ہے، جو ٹرمپ کے دور صدارت میں بڑی شد و مد کے ساتھ جاری رہا۔ پرامن مقاصد کے حامل ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت ایران سے متعلق مسائل کے بارے میں روسی مواقف ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے روس کی پوزیشن اور روس اور ایران کے خاص تعلقات کے مد نظر امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایران سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اس کی سرنوشت میں مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے خاص طور سے ایٹمی شعبے میں ایران اور روس کے تعلقات کو محدود کرنے کی بہت کوشش کی۔ البتہ بعض سیاسی حلقے اس نظریے کو کہ روس کو اپنی علاقائی حریف طاقت کی حیثیت سے ایران کے طلوع سے تشویش ہے، مسترد نہیں کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے
روس ایران کی طاقت میں اضافے کے بارے میں احتیاط سے کام کر رہا ہے۔ روس کے ممتاز محقق دیمتری ترنین کا دعویٰ ہے کہ روس کے نزدیک ایک طاقتور ایران روس کو خطروں سے دوچار کر سکتا ہے۔ روس کے بعد گیس کے سب سے زیادہ ذخائر کا حامل ایران روس کی توانائی کی منڈی میں روس کا مضبوط حریف ہے، اور ایٹمی ایران بھی وسطی ایشیا اور قفقاز کے علاقے پر روسی تسلط کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ ایران کی طاقت میں اضافے کے بارے میں روس کے سیاسی ماہرین کی تشویش کے باوجود وہ ایران کو کمزور کرنے کے درپے نہیں ہے، کیونکہ ایران کے کمزور ہونے سے روس کے لیے سلامتی کے سخت اور علاقے کے لیے عدم استحکام کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اسی بنا پر روس نے ایران کے خلاف امریکی دباؤ میں شدت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور جامع ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے پر زور دیتا رہا ہے۔ جامع ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے ٹرمپ کے حکم کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا تھا کہ ان کا ملک جامع ایٹمی معاہدے کا پابند رہے گا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA میں روس کے نمائندہ دفتر نے جامع ایٹمی معاہدے اور دیگر عالمی معاہدوں سے نکلنے کے امریکی صدر کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا اور جامع ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کو ایک سنگین غلطی قرار دیا جس سے NPT کو نقصان پہنچے گا۔ جامع ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے والے ایک اہم ملک کی حیثیت سے روس نے کہا ہے کہ اس کو ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کی واپسی سے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ روس جامع ایٹمی معاہدے کی نجات اور ایران کے ساتھ اس کے اقتصادی تعلقات کے لیے ہر ضروری کام کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ جامع ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ نکلنے کے بعد اس کی نابودی کے در پہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام ایک واضح نمونہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 22-31 اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کئی فریقی سفارتکاری کی اہم کامیابی امریکہ کی جاہ طلبی کی بھیڑ چڑھ جائے۔ دنیاسنا ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی کے جائزے کے روسی مرکز کے سربراہ رسلان پوکوف کا کہنا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے سے ایران اور روس کے درمیان تعاون میں توسیع کا ایک اچھا موقع میسر آ گیا ہے، تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ امریکی پابندیاں بیکار اور بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بھی 6 نومبر 2018 کو ایران کے خلاف ٹرمپ کی دوسرے مرحلے کی پابندیوں پر عمل درآمد کے 2 دن کے بعد اپنے ملک کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا کہ یہ پابندیاں ایک ناجائز اقدام کے مترادف ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے فیصلوں اور قوانین کے منافی اور اس اقدام کو پوری طرح سے غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ روس جامع ایٹمی معاہدے میں شریک اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون میں امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے جاری رہنے کی ضمانت کے لیے ایک لائحہ عمل کا خواہاں ہے۔ حکومت امریکہ کے تصور کے برخلاف ایران پر عائد ٹرمپ حکومت کی پابندیاں ایران کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان اتحادی یکجہتی کی زمین ہموار کرنے کے بجائے امریکہ کے ساتھ ان ممالک کے شدید اختلافات کا سبب بن گئی ہیں۔ بحران شام کے بارے میں بھی امریکہ اور روس کے درمیان اسٹریٹجک اختلافات پائے جاتے ہیں۔ امریکہ عراق میں بظاہر دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف برسر پیکار تھا اور شام میں بھی حکومت شام کو ناقابل قبول سمجھتا تھا، لیکن در حقیقت بشار اسد کی قانونی حکومت کے خلاف داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں کی حمایت کر رہا تھا۔ بنابراہ شام میں امریکہ کے غلط رویے نے روس کو شام میں اپنی پوزیشن پہلے سے زیادہ مستحکم کرنے اور اپنی روایتی موجودگی کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ایران کے ماہر سیاسی تجزیہ کار حسین دہشیار کہتے ہیں کہ امریکی پالیسی سازوں کی غلطیوں اور خامیوں نے روس اور اس کے اتحادی ممالک کے داخلے اور بحران شام میں ان کے اثر انداز ہونے کے لیے وسیع دروازہ کھول دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایک اور موضوع جس نے امریکہ اور روس کے اختلافات کو ہوا دی وہ امریکہ کے توسیع پسندانہ اور میزائل منصوبے تھے۔ روس نے اپنی ہمسائیگی میں امریکہ کے جدید میزائلوں کی تنصیب پر بارہا تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا میں امریکہ کے جدید میزائلوں کی تنصیب سے مشرق بعید میں روس کے فوجی اڈوں کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے خطرے سے نمٹنے کی آڑ میں اپنے میزائل جاپان اور جنوبی کوریا میں نصب اور ان کی تقویت کر کے روس کے لیے متعدد اور سنگین مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ امریکہ اور روس نے سن 1987 میں کم دوری اور درمیانہ دوری کے ایٹمی میزائلوں پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا موضوع چھیڑا تھا۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات میں پہلے سے شدت آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ مستقبل میں جو بائیڈن کے دور صدارت میں ان تعلقات میں بہتری آنا دشوار اور وقت طلب مسئلہ ہوگا۔ تامر اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 دے 9 جمادی الاول اور 24 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جمادی الاول سن 786 ہجری قمری کو شہید اول کے نام سے مشہور عالم اسلام کے عظیم محدث اور فقیہ ابو عبداللہ محمد بن مکی عاملی شہید ہوئے۔ وہ سن 734 ہجری قمری میں لبنان کے علاقے جبل عامل میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے علمی گھرانے میں پرورش پائی اور دینی علوم کی تعلیم شروع کی۔ شہید اول نے علامہ حلی جیسے عظیم اساتذہ سے کافی استفادہ کیا اور اپنی دینی معلومات کی تکمیل کی۔ وہ دینی علوم کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے اور کبھی کبھی دوسروں کی غلط باتوں کا جواب شعر میں بھی دیا کرتے تھے۔ شہید اول نے اپنی 52 سال کی با برکت عمر میں متعدد سفر کے باوجود بہت سے کتابیں تالیف کیں، جن میں الباقیات و صالحات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1807 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں جنرل گارڈین فنکین اسٹائن معاہدے کے بعد ایران آئے۔ یہ معاہدہ فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ اور فتح علی شاہ قاجار کے درمیان ہوا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے جنرل گارڈین کو ایرانی افواج کو ایک مکمل فوج کے انداز میں تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح فرانس نے روسی افواج کو جارجیا سے باہر نکالنے اور اسلحہ، توپ خانے اور فوجی انجینئروں کو ایران بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اسی کے ساتھ ایران نے برطانیہ سے اپنے روابط منقطع کر لیے، اور ایران فرانس کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا ساتھ دینے کا پابند ہوا۔ لیکن سن 1807 میں زار روس اور نیپولین میں معاہدہ ہونے اور برطانیہ کے خلاف ان کے اتحاد نے فین کن اسٹائن معاہدے کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح ایران روسی جارحیت کے مقابلے میں اکیلا رہ کر سامراجی مقاصد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چوبیس دسمبر سن 1810 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی اور ماہر کیمیا و طبیعیات ہینری کاونڈش کا 79 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ہینری کاونڈش نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہائیڈروجن گیس میں اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے، اور ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس عام ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ چوبیس دسمبر سن 1870 عیسوی کو سر سید احمد خاں نے اپنے مشہور جریدے تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کے دو نام تھے، اردو میں تہذیب الاخلاق اور انگریزی میں دی محمدن سوشل ریفارمر، مگر پورا جریدہ اردو میں ہی ہوتا تھا۔ یہ جریدہ 8 یا 12 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، اور ہر صفحے پر 2 کالم ہوتے تھے۔ نیز پورا اخبار اعلی درجے کے موٹے کاغذ پر چھپتا تھا۔ تہذیب الاخلاق کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور دسمبر 1870 سے اکتوبر 1875 تک، دوسرا مئی 1879 سے 2 برس 5 ماہ تک، اور تیسرا 1894 سے 3 برس تک۔ مجموعی طور پر یہ جریدہ 6 سال 7 ماہ جاری رہا۔ اس کے مضمون نگاروں میں خود سر سید کے علاوہ محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید محمود کے نام نمایاں ہیں۔ چار دے سن 1306 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ مہدی نور اللہ نجفی اصفہانی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان کے ایجنٹوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہ 1240 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے شروع میں اپنے والد سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے اصفہان میں تحریک تمباکو میں سرگرم حصہ لیا، اور وہ آئینی تحریک کے بھی ایک اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اصفہان میں انجمن مقدس ملی، ایک اسپتال اور مدرسہ قائم کیا۔ چوبیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد لیبیا کو آزادی ملی، اور لیبیا کے آئینی فیڈریشن کے بادشاہ کی حیثیت سے محمد ادریس المہدی کو منتخب کیا گیا۔ ماضی میں یہ ملک طرابلس کے نام سے مشہور تھا، اور ایک عرصے تک اغیار کے زیر تسلط رہا۔ 16ویں صدی عیسوی میں لیبیا پر عثمانی فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر 1951 میں لیبیا کو آزادی مل گئی۔ سن 1969 میں لیبیا کے جوانوں کے ایک گروپ نے بغاوت کر کے ادریس کی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور قذافی کی صدارت میں انقلابی کونسل تشکیل دے کر لیبیا میں سوشلسٹ جمہوری حکومت قائم کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران. سامعین اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Thank you.